الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. دوسری پڑھ لیجیے سر. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو ایک بڑے اہم عنوان پر ہے. میں ابتدا میں ہی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر آپ کی توجہ ہو. آج شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات بہت اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے. شعائر، شعیرہ یا شعار کی جمع ہے، اور یہ شعیرہ صفت مشبہ ہے گرامر کے حوالے سے، اور مشعرہ یعنی مفعول کے معنی میں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو بطور علامت اور پہچان مقرر شدہ ہو اسے شعار یا شعیرہ کہتے ہیں. مزید آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز، فعل، عمل، مقام، وقت یا فرد جو کسی عقیدے، طرز فکر و عمل یا کسی قومی یا ریاستی نظام کی نمائندگی کرے اس کو شعار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عقیدے یا نظام یا ملک و قوم کی مخصوص علامت اور پہچان سمجھا جاتا ہے. مثلا کرنسی، سرکاری پرچم اور سرکاری فورسز کی یونیفارم وغیرہ، یہ حکومت کا شعار سمجھا جاتا ہے. مذہبی حوالے سے گرجا، صلیب، مسیحیت کی نشانی، کیس، کڑا اور کرپان سکھ مذہب کا شعار، چوٹی، زنار اور مندر، چوٹی، زنار اور مندر ہندو مت کا شعار، تگون، ایک آنکھ اور مخصوص شمادان یہودیوں کا شعار، ہتھوڑا، درانتی، اشتراکیت کا شعار ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. یہ تمام نظام اور مذاہب اور پیروکار اپنے ان شعائر کا احترام ہمیشہ سے کرتے ہیں، بلکہ دوسروں سے بھی احترام کا مطالبہ اور تقاضا کرتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص کسی مذہب یا نظام کے شاعر کی توہین کرتا ہے تو اسے اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ توہین کرنے والا دراصل اس نظام کا دشمن یا باغی ہے. اسی طرح سلوگن یا کوڈ آف آرمز، اسے بھی شعار کہتے ہیں. ملکی سطح پر قومی پرچم، قومی ترانہ، قومی کھیل یا قومی پھول کسی بھی قوم کی شناخت اور امتیازی علامت ہوتے ہیں. شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شاعر اللہ جس کو قرآن کریم میں چار دفعہ جس کا ذکر آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شاعر اللہ سے مراد وہ علامات اور افعال یا اعمال جو شرک، کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص دین اسلام یا اللہ تعالی کی عبادت کی کا مظہر سمجھے جاتے ہیں. کل ما کان معلما بقربان، کل ما کان معلما لقربان یتقرب الی اللہ تعالی من صلاۃ و دعاء و ذبیحۃ فہو شعیرۃ من شعائر اللہ. ہر وہ کام جو قرب الہی کی علامت کا حامل ہو، مثلا نماز، دعا، قربانی کے حلال جانور کا ذبح کرنا، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. اسی طرح وہ خاص احکام اور اعمال، وہ خاص احکام یا اعمال جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، مثلا کلمہ طیبہ، ختنے، مسنون مقدار میں داڑھی، حج، نماز، احرام باندھنا، یہ مسلمان امت کا شعار ہے. یہ پہلے ان کو آنا چاہیے، پہلے آپ کو پہلے آنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، کرتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے، قرآن کریم نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے. یہ گاڑی ہے 5181، اسی طرح LWL 8731، یہ ایسی جگہ کھڑی ہیں جہاں سیکورٹی کے حوالے سے صحیح نہیں ہے. میں درخواست کروں گا ان کو ہٹا لیجئے. 5181 LWL 8731. صفا اور مروہ کو قرآن کریم نے شعائر اللہ کہا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، حج کے موقع پر دم شکر کو قرآن نے شعار کہا ہے. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر. حج اور عمرے کے تلبیے کو جبریل امین نے شعائر میں سے قرار دیتے ہوئے حضور سے کہا تھا، یا محمد مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیۃ فانها من شعائر الحج. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ وہ اپنی آوازیں تلبیہ میں بلند کریں، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، شعائر حج میں سے. وہ مکانات عبادت جنہیں مخصوص کیا گیا ہے، جیسے خانہ کعبہ. حضرت ابن عمر نے فرمایا تھا، اعظم الشعائر البیت، شعائر اللہ میں سے بڑا شعار بیت اللہ ہے. میدان عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات، منا اور تمام مساجد، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں. اسی طرح کچھ اوقات جیسے ماہ رمضان، حج کے مہینے، عید کے ایام اور جمعہ کا دن، ان کو بھی شعائر اللہ میں شمار کیا گیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاعر اللہ سے مراد تمام شریعتیں، دین کے مقرر کردہ فرائض و واجبات اور حدود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ قرار دیا ہے، یہ شاعر میں سے ہیں۔ اب ذرا توجہ دیجئے، شاید آپ کی توجہ بکھر گئی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ ارشاد فرمایا، لکھا ہے کہ شاعر اللہ سے مراد وہ ظاہری اور محسوس امور اور اشیاء ہیں جن کا تقرر اس لیے ہوا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ان امور اور اشیاء یعنی کاموں اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسی مخصوص نسبت ہے کہ ان کی عظمت اور حرمت کو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حرمت سمجھتے ہیں، اور ان کی گستاخی یا کسی قسم کی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی سمجھا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ مسلمانوں کے ہاں نمایاں اور بڑے شاعر اللہ چار ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بڑے شاعر اللہ چار ہیں: قرآن مجید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ، بیت اللہ اور نماز۔ قرآن کریم میں چار مقامات پر شاعر اللہ کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے، اور سورہ حج میں دو مرتبہ آیا ہے۔ شاعر اللہ کے بارے میں ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ ہے اصل وہ سوال کہ جس کے جواب میں یہ گفتگو آپ سنیں گے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بے ادبی اور بے حرمتی سے بچتے ہوئے ان کا ادب، تعظیم اور احترام کا حق ادا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، دین کی جن نشانیوں کے ادب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے ہیں، ان نشانیوں کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کرو۔ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے۔ اور بے حرمتی کیسے ہوتی ہے، بے حرمتی کیسے ہوتی ہے؟ شاعر اللہ کے بارے میں دیے گئے احکام کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے یا ان احکام پر ادھورا عمل کیا جائے، یہ بھی بے حرمتی کی ایک شکل ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کی مقررہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بے جا تعظیم شروع کر دی جائے، یہ بھی بے حرمتی کی ایک شکل ہے۔ حضور نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر پھٹکار ہو، اتخذوا قبور انبیائہم وفی روایت وصالحیہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے صلحاء کی قبور کو تعظیماً سجدے شروع کر دی۔ یہ مقررہ حدود سے تجاوز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے مزار کو ایسا نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ تیسرا، ان شاعر کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا جائے، یہ بھی ان شاعر کی تعظیم اور بے حرمتی کی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص دین کی ان نشانیوں کا پورا ادب اور لحاظ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے دلی تقوی کی نشانی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں کی لائق احترام چیزوں، مقامات، اوقات اور افراد کا احترام کرتا ہے، یہ اس کے حق میں اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اب قرآن کریم شاعر اللہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے قرآن کے آداب خود سکھائے. قرآن کی تلاوت کے آغاز میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ اور یکسوئی اور دھیان سے کان لگا کے سنو. لا يمس القرآن الا طاہر, لا يمس القرآن الا طاہر, قرآن کو چھونا ہے تو پہلے خود کو پاکیزہ کرو. نماز شاعر اللہ میں سے ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب خود سکھائے. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم, نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پہلے وضو کرو. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. قوموا للہ قانتین, نماز میں کھڑے ہو تو بالکل یکسو ہو کے کسی کے ساتھ گفتگو ہو کی یا کسی کو کوئی اشارہ کرتے ہوئے قطعاً کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو نماز کی آداب کے خلاف. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, جہاں بھی ہو رخ تمہارا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ آداب ہیں جو نماز کے خود اللہ نے بیان فرمایا. بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے. اس کے آداب خود اللہ نے بیان فرمایا. ومن دخله كان آمنا, جو اس میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين, جو اللہ کی مساجد کو خراب کرتا ہے اور لوگوں کو ان مسجدوں میں آنے سے یا اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے, لہم فی الدنیا خزی, اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور اس کی آخرت میں کڑی سزا ہے. یہ تین وہ شاعر جن کا ذکر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, چار میں سے تین کا میں نے ذکر کیا ہے. اب ذرا غور کیجئے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ شاعر اللہ میں سے اہم ترین شعار, امت کا حقیقی تعارف اور اصل پہچان ہے. بمصطفیٰ برساں بے شراک دی ہموس, گربون رسیدی تمام پول حبیس. اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب خود متعین کیے ہیں اور بیان فرمائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. لا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں بے تکلف گفتگو کرتے ہو, میرے حبیب سے ایسے گفتگو نہیں کر سکتے. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے میرے حبیب کو نام لے کر نہیں بلانا ہے, یا جیسے عام کسی کوئی تمہیں پکارے اور اس کی پکار پر تم جواب دو یا نہ دو, تمہاری مرضی ہے, میرے حبیب کی پکار کو ایسا نہ سمجھ. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم, اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب کہ وہ تمہیں بلائے اس حقیقت کی طرف کہ جس میں تمہاری روح ہے, تمہاری زندگی اور بقا ہے. فقہائے امت کا متفقہ عقیدہ نظریہ اور رائے ہے کہ اگر کسی ملک شہر یا بستی والے مجموعی طور پر شاعر اللہ کا احترام نہ کرنے پر متفق ہو جائیں تو ان سے قتال ضروری ہے. شاعر اللہ کے بارے میں دوسرا حکم کیا ہے؟ ان کا مذاق اڑانے, ان سے استہزاء کا انداز اختیار کرنے سے گریز کیا جائے, کیونکہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا کفر ہے. اعمال صالحہ کی بربادی اور دنیاوی اور اخروی رسوائی کا سبب ہے. منافقین نے کہا تھا کہ حضور کانوں کے کچے ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, حضور کانوں کے کچے ہیں,
اس جملے پر جب اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں, قرآن کریم میں ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, جب آپ نے پوچھا ان سے کہ تم نے یہ کیوں کہا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, میرے حبیب کا مذاق اڑاتے ہو. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, اب معذرت مت کرو, تمہارا اگر ایمان تھا بھی تو تم نے یہ حرکت کر کے کفر کیا ہے. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے, جو شخص دین کی باتوں کا مذاق اڑائے, میرے بزرگوں اور دوستوں میں درخواست کروں گا ذرا اس پر توجہ دیجیے, جو شخص دین کی باتوں کا مذاق اڑائے اگرچہ دل سے منکر نہ ہو, مذاق اڑانے کی وجہ سے کافر ہو گیا یا کم از کم منافق تو لازمن, کیونکہ دین کی باتوں میں ظاہر اور باطن کا باادب ہونا ضروری ہے. تیسری بات, ان تمام مجالس محافل اور پروگراموں کا بائیکاٹ کیا جائے جن میں شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, تضحیک کی جا رہی ہو یا استخفاف کیا جا رہا ہو. قرآن کریم میں دو مقامات پر یہ حکم آیا ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں ہے, اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب آپ دیکھیں اے قرآن کے مخاطب, جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, تو فوراً ان سے الگ ہو جاؤ جب تک کہ کوئی اور بات شروع نہ کر دے. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ہے, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, ہم یہ بات تمہیں پہلے سے قرآن کریم میں اتار چکے ہیں, ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزؤ بها, کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کا انکار کیا جا رہا ہے, تضحیک ہو رہی ہے, فلا تقعدوا معهم, خبردار پھر ان کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا ہے, انکم اذا مثلهم, اگر بیٹھے رہو گے تو ہماری نگاہ میں تم بھی انہی جیسے ہو. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالی نے شاعر دینیہ میں مرکزی حیثیت کی حامل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہوئے آپ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر طعن و تشنیع کرنے کو کفر قرار دیتے ہوئے سورہ توبہ میں فرمایا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 74, یحلفون باللہ ما قالوا, یہ قسمیں کھا کھا کے آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی جو آپ کو رپورٹ دی گئی ہے, ولقد قالوا کلمۃ الکفر, انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ کفر کا کلمہ کہا. علامہ قشیری رحمہ اللہ, انہوں نے یہاں لکھا کہ کلمہ کفر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دینا اور دین اسلام میں طعن کرنا ہے. اب میں درخواست کروں گا, مجھے احساس ہے وقت کی تنگی کا, لیکن یہ بات ضرور مکمل ہوگی انشاءاللہ, جہاں تک میرے ذہن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ میں بنیادی مقام رکھنے والے محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی ناموس کا دفاع خود کیا ہے اور فرمایا ہے, واللہ یعصمک من الناس, اے حبیب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا, انا کفیناک المستہزئین, مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو ہم کافی ہیں. چنانچہ اعلان نبوت کے ابتدائی 3 سالوں کے بعد, ابتدائی 3 سالوں میں تو آپ نے خفیہ تبلیغ کی, بعد کے 20 سال کے عرصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر 17 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں, 9 حملے قریش مکہ کی طرف سے، 3 یہود کی طرف سے، 3 یہودی 3 بدوی قبائل کی طرف سے، 1 منافقین کی طرف سے، اور 1 شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے۔ غالباً دنیا میں اس دور میں کسی بھی دوسری ہستی یا شخصیت پر اتنی بار قاتلانہ حملے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بار نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی حفاظت کرتے ہوئے واللہ یعصمک من الناس والا وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ قرآن و سنت اور اجماع امت سے یہ متفقہ موقف ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر اور واجب القتل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے من سب نبی فقتلوه، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی عام شہری اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ خود کسی کو گستاخ رسول قرار دے کر اسے قتل کر دے، بلکہ اصولاً ریاست پر لازم ہے کہ ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کرے اور تمام تر دلائل کے بعد عدالت یہ فیصلہ سنائے کہ ایسا شخص سزائے موت کا حقدار ہے، اور یہ سزا خود عدالت کے حکم سے حکومتی ذمہ داروں کے ذریعے جاری ہو۔ لیکن اگر ریاست کسی خارجی دباؤ کے تحت یہ سزا جاری نہیں کرتی تو یہ قرض مسلمان قوم خود چکا دیتی اور چکاتی رہی ہے۔ دور نبوی سے اس کا جائزہ لیں تو تاریخ گواہ ہے کہ شاتمان رسول، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کو نعوذ باللہ گالی دینے والے شاتمان، کچھ شاتمان رسول کو ریاست اسلامیہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے خود قتل کرنے کا حکم دیا اور چند لوگوں کو یہ ڈیوٹی سونپی، اور اس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمایا، مثلا سفیان ابن خالد قبیلہ بنو لحیان کا سردار تھا، یہ مسلسل بد زبانی کرتا تھا، حضور پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ اس نے تیار کیا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات میں حضرت عبداللہ ابن انیس کو 5 محرم سن 4 ہجری بھیجا، اکیلے مدینہ منورہ سے 300 میل کا سفر کر کے بطن عرفہ میں پہنچے اور اسے قتل کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے، دن میں اوجل ہو جاتے، 18ویں روز 23 محرم 4 ہجری کو مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے حبیب نے دیکھتے ہی فرمایا تمہارا چہرہ فلاح پا گیا ہے، اور دست مبارک میں ایک عصا تھا اور فرمایا یہ لو یہ عصا اور ٹیکتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ۔ جب انتقال ہوا تو ان کے کفن میں وہ عصا رکھ دیا گیا تھا۔ دوسرا کعب بن اشرف، بدترین سازشی دشمن، دعوت کے بہانے سے حضور کو بلا کر شہید کرنا چاہتا تھا، کچھ افراد اس نے متعین کر دیے تھے اس کام کے لیے، حضور تشریف لے گئے، جبریل امین نے اطلاع دی کہ یہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ سازش تیار کر چکا ہے۔ چونکہ مسلمان خواتین کے بارے میں یہ غلیظ غزلیں لکھتا، اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھڑکایا کرتا، اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے جو عہد ہوا تھا اس کو اس نے پامال کیا، اس جرم میں حضور نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے فرد متعین کیا، محمد بن مسلمہ نے اسے قتل کیا۔ ابو رافع یہودی نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات کو گالیاں بکتا تھا اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مقرر کیا انصار کا جس کے قائد عبداللہ بن عتیق تھے اور فرمایا کہ اس کی سزا قتل ہے. یہ گئے قتل کیا, واپس آ رہے تھے تو عبداللہ بن عتیق کا پاؤں پھسلا اور پنڈلی ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا پھیلاؤ ذرا پاؤں, دیکھے تو صحیح. پاؤں پھیلایا, اللہ کے حبیب نے اپنا دستے مبارک پھیرا, کھڑے ہو گئے تو پتہ ہی نہ چلا کہ کون سی ٹوٹی ہوئی ہے اور کون سی صحیح ہے. ابن سمینہ یہودی گالیاں بکتا تھا, بڑا تاجر تھا. حضرت محیصہ ابن مسعود کے بڑے بھائی کا کاروباری ساتھی تھا. حضرت محیصہ کا بھائی حویصہ, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا. حویصہ اپنے چھوٹے بھائی سے ناراض ہوا اور اسے مارنا شروع کیا کہ تم نے ابن سمینہ یہودی کو قتل کر دیا ہے. تو حضرت محیصہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم ایسی ذات نے دیا ہے کہ اگر وہ تیرے قتل کا بھی حکم دیتے تو میں تیری گردن اڑا دیتا. بڑے بھائی نے پوچھا کہ کیا تم واقعی مجھے قتل کر دیتے؟ محیصہ نے دوبارہ کہا ہاں اللہ کی قسم, چونکہ اس نے بدزبانی کی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات اقدس نے مجھے اس کی بدزبانی کو روکنے کے لیے بھیجا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بجائے مجھے تیرے قتل کا حکم دیتے تو میں تیرے بھائی ہونے کا ذرا برابر خیال نہ کرتا اور تجھے فوراً قتل کر دیتا. حویصہ یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم یہی دین سچا ہے جس کے لوگوں کے دلوں میں اس قدر اپنے حبیب کی محبت ہے. اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بھی مسلمان ہو گیا. غزوہ بدر سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات, اب ذرا غور کیجئے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس غزوہ بدر سے پلٹتے ہوئے کتنے قیدی ہیں آپ سب جانتے ہیں, 70 کے قریب قیدی ہیں. اور کسی قیدی کے لیے قتل کا حکم نہیں دیا, کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا. دو افراد ان میں سے ایسے تھے, نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معید, جو انتہائی بد زبان اور گستاخ تھے. صفرا کے مقام پر حضور پہنچے تو نظر ابن حارث کے قتل کا حکم دیا, حضرت علی نے قتل کیا. عرق الزبیہ کے مقام پر پہنچے تو عقبہ ابن ابی معید کے قتل کا حکم دیا, عاصم ابن ثابت نے قتل کیا. اس نے قتل ہونے سے پہلے پوچھا کہ قیدیوں میں سے صرف ہم اس حکم کے تحت کیوں آئے ہیں؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ تم رسول اللہ کے اس بارے میں بدزبانی کیا کرتے تھے, اس سبب سے تمہاری یہ سزا ٹھہری. عورتوں کا قتل دوران جنگ بھی ممنوع ہے, لیکن وہ بدزبان عورتیں جنہوں نے ناموس رسالت کے بارے میں بدزبانی کی ہے وہ قتل ہوئی. بنو قریظہ کی ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو گالیاں بکا کرتی تھی, حضرت عائشہ کے سامنے اس نے یہ حرکت کی, اللہ کے حبیب کے حکم سے اس کی گردن مار دی گئی. اسماء بنت مروان بنو لقمہ قبیلے کی ایک عورت تھی, حضور کے بارے میں توہین آمیز اشعار پڑا کرتی تھی. آپ نے بدر سے واپسی پر عمیر ابن عدی کو بھیجا, انہوں نے اسے قتل کیا. بجیر ابن زہیر صحابی ہیں, انہوں نے اپنے بھائی سعد کو یا کعب بن زبیر کو فتح مکہ کے بعد خط لکھا تھا. اور کیجئے ان النبی قد قتل رجالا بمکہ تھا ممن کانوا یہجونہ ویوزونہ, حضور نے فتح مکہ کے موقع پر باقی سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے, لیکن جو حضور کی توہین کیا کرتے تھے اشعار کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے بد کلامی کیا کرتے تھے, حضور نے ان کو نہیں چھوڑا ہے. کعب تم اشعار کہا کرتے تھے, اگر بچنا ہے تو کوئی صورت اختیار کر لو. کعب نے اپنی غلط حرکات پر معذرت کرتے ہوئے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا, مدینہ منورہ حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور قصیدہ سنایا, اور حضور نے یمنی چادر بطور انعام عطا فرمائی. قبیلہ بنو عامر ابن عوف میں ابو عفق نامی بوڑھا یہودی فتح بدر کے بعد حسد کے طور پر حضور کے بارے میں اشعار پڑھنے لگا, اور انتہائی گستاخانہ اشعار. حضرت سالم ابن عبید کو مقرر کیا گیا, انہوں نے اسے قتل کیا. عبداللہ ابن خطل تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, جب حضور فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو حضرت انس راوی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر, حضور فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے آپ نے سر مبارک پر خوت پہنا ہوا تھا. فلما نزعه, جب آپ نے خوت اتارا, جاء رجل, تو ابو برزہ اسلمی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ ابن خطل جو مغنیاں دو عورتیں لایا تھا اور حضور کے بارے میں بدزبانی کرتے ہوئے اشعار پڑھوایا کرتا تھا, ان سے گانے گنوایا کرتا تھا, متعلق باستار الکعبہ, وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر. چنانچہ مقام ابراہیم اور ملتزم کے درمیان میں اس گستاخ رسول کو قتل کیا گیا. اور ابن قتل کی دو گلوکار آئیں, ان میں سے ایک قتل ہوئی اور ایک مسلمان ہو گئی. علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے, فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو امان دی تھی سوائے ان لوگوں کے جو آپ کو اذیت دیتے تھے اور آپ کی یعنی منصب رسالت کی توہین کیا کرتے تھے. یہ چار مرد اور دو عورتیں تھیں جن کی سزا قتل جائے. دور خلافت راشدہ میں بھی یہی سزا برقرار رہی. دور صدیقی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گالیاں بکنے والے ایک شخص کو الفجا اس کا نام تھا, صدیق اکبر نے سزائے موت سنائی. دور فاروقی میں ایسا ہی جرم کرنے والے ایک شخص کو سزائے موت دی گئی, اور ساتھ ہی حضرت عمر نے عدالتی فیصلہ سنایا, من سب اللہ ورسولہ او سب احد من الانبیاء فقتلو, جو اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے گا یا انبیاء میں سے کسی کو گالی دے گا اس کی سزا قتل ہے. غرفہ ابن حارث الکندی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو گالیاں بک رہا ہے, جب قتل کر دیا تو مقدمہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کے پاس گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا شہری تھا, ٹھیک تھا کافر, لیکن ہے تو معاہد جس کو ہم نے امان دی ہے. تو حضرت غرفہ ابن حارث نے بڑا پیارا جملہ کہا, انہوں نے کہا ہم نے ان کو اس لیے امان دی ہے کہ اپنے گرجا گھروں میں جو چاہیں کریں, ہم نے یہ تو امان نہیں دی کہ حضور کو گالیاں بکنے لگ جائیں. تو یہ گالی دینا کون سا حق کی آزادی ہے, کون سا حق کی آزادی ہے؟ اور گالی بھی اس ذات کو دینا جو پونے دو ارب مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہو, یہ کون سی آزادی ہے؟ میری بات کو ذرا ذہن میں جگہ دیجئے. گستاخی رسول ثابت ہونے پر سزائے موت اس لیے دی جاتی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو لوگ زیادتیاں کرتے تھے, آپ کی ذات پر جو زیادتیاں کرتے تھے آپ انہیں معاف کرتے رہے, جنہوں نے انکار رسالت کیا ان کو بھی درگزر کیا, لیکن جنہوں نے منصب نبوت و رسالت کو مجروح کیا ان کو معاف نہیں کیا. چنانچہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے والد کو قتل کیا, حضرت عمر نے بشر یا رافع ابن زید منافق کو قتل کیا، ایک نابینا صحابی نے اس جرم کی وجہ سے اپنی ام ولد کو قتل کیا، 727 ہجری میں علی ابن اخی کو عدالتی فیصلے پر اس جرم کی وجہ سے سزائے موت دی گئی، تیروان میں قاضی یحییٰ ابن عمر کی عدالت میں ابراہیم الفزاری کو اس جرم کے ارتکاب پر عدالتی فیصلے میں سزائے موت دی گئی، تیروان میں ہی ابو محمد عبداللہ ابن حسان الانصاری کی عدالت میں ایک گستاخ یہودی کو اس جرم کی وجہ سے سزائے موت دی گئی، مصر کے گورنر حارث ابن مسکین کی عدالت میں ایک بدزبان عیسائی کو اس جرم کی ارتکاب پر سزائے موت دی گئی۔ مورخ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ شعبان 699 ہجری میں زبالہ نامی ایک شخص کو اسی جرم کے ارتکاب پر سزائے موت دی گئی۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حسن ابن زید نے طبرستان میں اسی جرم پر سزائے موت سنائی۔ امام زہبی نے لکھا ہے کہ 714 ہجری میں ایک کاتب موسیٰ کرکی کو اسی جرم کے ارتکاب پر سزائے موت دی گئی۔ ایوب ابن یحییٰ صنعانی نے عدن کے جو قاضی تھے، عدن کے ایک عیسائی کو عدالتی فیصلے میں اسی جرم کے ارتکاب پر سزائے موت دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران ایک موقع پر گرفتار باقی تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، لیکن اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے والے ریجینالڈ کو کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے خود اسے قتل کروں گا۔ اس نے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو کہاں ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار ہاتھ میں لے کے کہا تھا کہ میں نے محمد کو بلا لیا ہے، یہ کہہ کر پھر اس کی گردن قلم کی۔ بہائی تحریک کی سرگرم خاتون زرین تاج کو اسی جرم میں سزائے موت دی گئی۔ ہندوستان کے چیف جسٹس شیخ عبد الغنی کے پاس متھرا کے ایک علاقے کے قاضی عبد الرحیم نے کیس بھیجا کہ ایک بڑا برہمن سرمایہ دار ہے، حضور کے بارے میں بہت گستاخانہ کلمات کہتا ہے، محل کی شہزادیاں اس کے حق میں سفارش کرتی رہی۔ قاضی شیخ عبد الغنی نے سزائے موت سنائی۔ جب اب ذرا غور کیجئے، مجھے احساس ہے وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا، جب عدالتیں سزائے دینے میں خاموش ہو گئی تو پھر مسلمان خود یہ سزا سنانے لگے۔ ہم کہتے ہیں 295 سی کو قائم رہنا چاہیے، اسے ختم نہ ہونے دینا، یہ اس کا قائم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے سے باز رہے۔ اگر کوئی الزام گستاخی کا لگاتا ہے تو عدالتیں تحقیق کریں، جرم ثابت ہونے پر پھر سزا دیں، یہ دفاع قائم رہنی چاہیے۔ عدالتیں جب خاموش ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوا، ضلع نواب شاہ سندھ میں عبد الحق گستاخ کو حاجی مانک نے قتل کیا، لاہور کے ہندو مہاشا کرشن راجپال نے رنگیلا رسول کتاب لکھی، 16 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید نے اس کا فیصلہ سنایا، 22 مئی 1929 کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور 31 اکتوبر 1929 جمعرات کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی۔ 600,000 افراد غازی علم الدین شہید کے جنازے میں شریک تھے۔ شرنہانند ہندو فحش گالیاں بکتا تھا حضور کے بارے میں، جمعرات 23 دسمبر 1926 کو غازی عبد الرشید نے، عدالت نے فیصلہ نہیں کیا تو غازی عبد الرشید نے فیصلہ سنایا اور واصل جہنم کیا۔ نتھو رام گستاخ رسول تھا، غازی عبد القیوم نے اسے قتل کیا۔ بھوپال کے گرلز ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹرس گستاخی کی اس نے بہت بدزبانی کی حضور کے بارے میں، محمد حنیف قصائی اس نے قتل کیا. 1936 کو ہندو ڈاکٹر رام گوپال بہت بدزبان، میں کہہ نہیں سکتا، اس نے اپنے شفا خانے کے گدے کا نام نعوذ باللہ وہ رکھ دیا جو ہمارے آقا کا نام ہے. چکوال بھلا کا مرید حسین چلتا ہے اور اسے جا کے واسل جہنم کرتا ہے. 1940 میں ہندو چودھری کھیم چند نے بے ادبی کے الفاظ بولے، مولانا منظور حسین اور مولانا عبدالعزیز دونوں نے جا کے فائر کرتے ہوئے اسے ہلاک کیا. مولانا منظور کو پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے سوتے میں شہید کر دیا اور مولانا عبدالعزیز کو 1944 میں پھانسی ہوئی. 1934 میں پالا مل ہندو نے قصور میں حضور کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، محمد غازی صدیق نے جا کے اسے واصل جہنم کیا. کشمیر سنگھ سکھ احمد آباد میں اس نے بد کلامی کی، غازی عبد الرحمان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا. کلکتہ کے ایک ناشر نے کتاب میں حضور کے کارٹون شائع کیے اور حضرت سرائی کی. یہاں پشاور سے غازی امیر احمد اور عبداللہ دونوں چلے اور کلکتہ پہنچ کر اسے قتل کیا. ستمبر 2005 میں ڈنمار کے اخبار میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے، جرمنی کے اخبار نے انہیں ریپیٹ کیا. 20 مارچ 2006 کو عامر شہید نے ایڈیٹر پر، عامر چیما نے ایڈیٹر پر حملہ کیا، بچ گیا. عامر کو جرمن پولیس نے شہید کیا اور 12 مئی کو عامر پاکستان لائے گئے اور یہاں دفن ہوئے. اب ممتاز قادری صاحب کا واقعہ پیش آیا ہے. اس طرح کی صورت، اب میری بات پر غور کیجئے، اس طرح کی صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب عدالتیں اپنا کام صحیح نہیں کرتی یا حکومتیں اپنے مخصوص مفادات کے تحت عدالتی احکام پر عمل نہیں کرتی. جب عدالتیں فیصلے کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اپنا کردار چھوڑ دیتی ہیں تو پھر مسلمان شاعر اللہ کی حرمت کے دفاع میں پھر میدان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ شاعر اللہ کی حرمت کا دفاع یہ اللہ کی سنت ہے اور مسلمانوں کی ہمیشہ سے روایت چلی آ رہی ہے. یہ روایت ہمیشہ برقرار رہے گی، مسلمان چاہے جتنے کمزور کیوں نہ ہوں لیکن حضور کی ناموس پر کبھی حرف نہیں آنے دیں گے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، ہم پر سائے گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلائیں ہر دشمن دی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واہ خدا.